السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الشاهد باري تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ یقول لأهل الجنة یا اہل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى یا ربی وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک، فیقول الا اعطیک افضل من ذلك، فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رب کی رضا. ہمارا رب کس چیز پر راضی ہوتا ہے؟ ہمارا رب ہم سے راضی کب ہوتا ہے؟ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالی راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے. کس چیز سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے تاکہ وہ ہم حاصل کر لیں، اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے یہ جان لیتے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. سب سے پہلے بات یہ جان لینا چاہیے ایمانیات کے تعلق سے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، جیسے کہ قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں توحید کی تین قسمیں ہیں. اللہ تعالی واحد رب ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی خالق رازق تدبیر کرنے والا نہیں، اس کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. اور اسے کہتے توحید الربوبیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اور تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء اور صفات، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء اور صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے. رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے ہر اس نام اور صفت پر جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے چار شرطوں کے ساتھ. یہ چار شرطیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں تو یہ چار شرطیں لازمی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے تو ہم نے یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت ہونا چاہیے، اور ثبوت ملے گا قرآن اور صحیح حدیث سے. باہر سے کوئی نام یا صفت نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر سکتے، لیکن یہ چار شرطیں لازمی ہیں. یہ شرطیں بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی بیان کی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہم انکار نہیں کریں گے، من غیر تعطیل. یہ لفظ آپ کو عربی میں ملے گا عقیدے کی کتابوں میں، من غیر تعطیل، یعنی ہم بغیر انکار کیے اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان لے کے آتے ہیں، وہ نام اور صفت جو قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے. وہ سب سے پہلے شرط ہے بغیر تعطیل کے، یعنی بغیر انکار کرنے کے. یہ ہمیں کیوں کہ بغیر انکار کرنے کے؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں ہے، مکمل انکار کیا ہے یا جزوی انکار کیا ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. تو اہل سنت جماعت نے اپنے عقیدے کے مسائل میں اس مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اپنی کتابوں میں، اپنے دروس میں اور احادیث کی کتابوں میں اور عقیدے کی کتابوں میں کھل کے بیان کیا ہے کہ جب انکار کرنا کا ہم انکار کرتے تو رسول جماعت نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. دوسری شرط یہ ہے بغیر تحریف کے، جنہوں نے بعض صفات کا اقرار کیا انہوں نے تحریف بھی کی ہے بعض صفات کی. اس لیے رسول جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ہر نام اور صفت پر ایمان لے کے آتے ہیں، انکار نہیں کریں گے اور نہ ہی تحریف کریں گے تاویل کے نام پر. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، ہم یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مطلب ہے طاقت، یہ تحریف ہے، قدرت تحریف ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، ہم بھی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہی ہاتھ ہیں لیکن ہم تحریف نہیں کریں گے، طاقت قدرت کی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم انکار کریں گے. تیسری شرط بغیر تکلیف کے ہے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، کیونکہ بعض ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اقرار تو کیا ہے لیکن کیفیت کے ساتھ اقرار کیا ہے یا کیفیت کا سوال کیا ہے. اور کیفیت سے مراد ہے کہ ہے تو کیسے ہے، اللہ کی صفت ہے تو کیسی ہے، اگر دو ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں، کہ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے. جس کے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں مخلوق کی طرح جیسے کہ انسان کے دو ہاتھ ہیں، تو یہ کفری عقیدہ ہے. لیکن یہ ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لما خلقت بیدی، سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ابلیس کو حکم دیتے ہوئے، جب ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اب یہاں پر یہ تحریف بھی تاویل بھی کام نہیں کرے گی، کیونکہ طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت دو نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور طاقت کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو اس سے مراد دونوں ہاتھ ہی ہیں. تو کیفیت کا سوال ہم کرتے نہیں ہیں، کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے. اور چوتھے نمبر پہ بغیر تمثیل کے، بغیر مثلیت بیان کرنے کے، ٹھیک ہے یہ تو مان تو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہم کا اقرار تو کر لیا ہے، لیکن یہ صفت اس کی مثلیت کیا ہے اور تشبیہ اور مثلیت جو ہے یہ بھی کفر ہے کہ کوئی یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ لیکن انسان جیسے ہاتھ، مثلیت ہے، یہ جائز نہیں اور یہ کفری عقیدہ ہے. اور جو مشبہ ہے وہ معطلہ، انکار کرنے والے کو ضد میں آئے ہیں جو تشبیہ کرنے والے ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسماء کے بارے میں غلو کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. اور یہ دونوں عقائد جو ہیں، انکار کا اور غلو کر کے تشبیہ دینے کا، دونوں کفری عقائد ہیں. الغرض ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے ہم نے جان لیا ہے. اب یہ جاننا لازمی ہے کہ ہمارا ہم سے راضی کیسے ہوگا. یاد رکھیں تین یا چار طریقے ہیں یہ جاننے کے لیے. سب سے پہلے کسی آیت یا حدیث میں، کسی نص میں اگر رضا کا لفظ بیان کیا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ فلان قول فعل سے راضی ہوتا ہے، یہ تو واضح ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. مثال آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، میں چھوٹی سی مثال لے لے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس پاک شریعت میں، دین اسلام میں سب سے بڑی چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، سب سے چھوٹی چیز کا بھی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ، اتنی مکمل وضاحت ہے اس رضامندی کی کہ اللہ تعالیٰ راضی کس چیز سے ہوتا ہے، سب سے بڑی بات سے لے کر سب سے چھوٹی بات تک. تفصیل اگر بیان کروں گا، میں مثال طور پر بیان کر رہا ہوں، بات بیچ میں آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویبغض لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے سب سے پہلے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ. تو اللہ تعالیٰ توحید سے راضی ہوتا ہے، خصوصی طور پر توحید عبادت سے راضی ہوتا ہے اور شرک سے ناراض ہوتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، تفصیل آگے بیان کروں گا. اچھا، سب سے چھوٹی چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کسی کو یاد ہے سب سے چھوٹی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جی دعا. دعا تو بہت بڑی چیز ہے نا. کیا چیز؟ اس سے بھی ایک چھوٹی چیز ہے جو ایک بلش سے بھی چھوٹی ہے، المسواک. مسواک کبھی دیکھا ہے؟ مسواک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مطہرۃ للفم. اگلا جملہ کیا ہے؟ مرضاۃ للرب. اس مسواک سے منہ صاف کیا جاتا ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں. ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ منہ کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارا منہ صاف ہو گیا. دوسرا جملہ بہت بڑا جملہ ہے، وہ مرضاۃ للرب، اور رب کے لیے راضی ہونے کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی بھی ہوتا ہے. کاش کہ ہم اس دوسرے جملے کو اپنے دل سے جان لیتے تو واللہ آج ہماری جیبوں میں مسواک ہمیشہ ہوتا. صفائی ہم زیادہ خیال نہیں رکھتے نا، چلو صفائی کی بات ہے تو ٹوتھ برش کر لیا ہے ہم نے، چلو کام چل گیا ہے. کبھی سوچے دوسرے جملے کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ جو بہت بڑا گہرے الفاظ ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ یاد رکھے سنت پر ہمیشہ نور ہوتا ہے، اور اس سنت کے نور کو وہی لوگ محسوس کرتے ہیں جو لوگ ان الفاظوں کو اپنے دل سے سمجھ کر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایک لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہوتا ہے، مرواۃ للرب. دانتوں کی ہمارے صفائی ہو رہی ہے، منہ ہمارا صاف ہو رہا ہے، اور رب بھی راضی ہو رہا ہے. کتنی وقت لگتا ہے دانتوں کی صفائی میں، مسواک میں؟ ایک منٹ نہیں لگتا، گھڑی دیکھ لیں آپ. اس ایک منٹ میں جب آپ نے اس نیت سے مسواک کیا کہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک منٹ آپ مسواک کرتے رہے اور آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا رہا. سبحان اللہ. پتہ چل گیا سب سے بڑی چیز کیا ہے جس طرح راضی ہوتا ہے؟ دیکھیں، توحید سے لے کر اس مسواک کے لکڑی کے ٹکڑے تک بھی اس رضا کا لفظ موجود ہے. بیچ میں اور کتنی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ واللہ ہم سب چاہتے ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. کوئی جو نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ یہ کون متعین کرتا ہے؟ ہم خود متعین کرتے ہیں اپنے قول و فعل سے. اپنا رب کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہر وہ لفظ قرآن اور سنت جس میں رضا کا لفظ آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے راضی ہوتا ہے، تو ہم نے وہ کرنا ہے جب اللہ کے لیے ہم کریں گے. یہ بھی شرط آگے بیان کروں گا کہ اخلاص اور اتباع یہ لازم ہے، کیونکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا عبادت ہے، اور عبادت کی دو عام شرطیں ہیں ہر عبادت کے لیے، اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کیونکہ بعض افعال بھی آتے ہیں، وہ افعال جب ہم کرتے ہیں کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. مسواک کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. طریقہ کیسا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. الغرض، یہ سب سے پہلی بات. دوسرا طریقہ جاننے کے لیے، عبد الرب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہر وہ لفظ جس میں جو رضا کی ضد ہے، کیا ہے؟ بغض، ناراضگی. یرضى لکم ثلاثا ویبغض لکم ثلاثا، اسی حدیث میں، آگے میں تفصیل بیان کروں گا. تو اس چیز سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی. اور اس میں بھی سب سے بڑی بات سے لے کے سب سے چھوٹی چیز، کثرت السؤال، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ کوئی شخص بغیر وجہ کے سوال کرتا رہتا ہے. اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، آگے بیان کروں گا. تیسری طریقہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے یا جاننے کے لیے، ہر وہ لفظ جس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی یا محبت کا لفظ ہو، ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی یا محبت کا لفظ بیان کیا گیا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، یحب المحسنین، تو یہ لفظ جو ہے محبت والا، اللہ محسنوں سے محبت کرے، تو احسان ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ رب اسے پسند کرتے ہوئے اسے راضی ہوتا ہے. چوتھا طریقہ، جس میں اللہ تعالیٰ معیت شامل ہو، کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے صبر کرنے والوں سے. مع المتقین، متقین کے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، تو تقوی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایک ہی لفظ میں اگر ہم کہیں سب کا مجموعہ کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما برداری سے راضی ہوتا ہے. اب رب کا فرما بردار بن جائے اور اپنے رب کی رضا حاصل کر لے، ایک لفظ. آئیے دیکھتے ہیں چند وہ چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو ہم نے کرنی ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. سب سے پہلے صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویبغض لکم ثلاثا. بے شک اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، فیرضى لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کو بھی شریک مت کرو. یہ سب سے پہلی بات، توحید عبادت، یہ وہ توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور سبحان اللہ، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے ہی راضی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے پیدا کیا. لیکن اس رضامندی کو حاصل کرنے کے ہم نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے توحید عبادت. اور اسی توحید کے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، جہاد کو مشروع فرمایا ہے، جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی ایک وجہ، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا. دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں مت بٹو، یہ تفریقہ ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ اس تفریقے سے ناراض ہوتا ہے. الاعتصام بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر ایک ساتھ مل جاؤ، اجتماعیت، قرآن اور سنت پر، صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. یہ معنی ہے اعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب، استثناء نہیں ہے، بعض نہیں ہے، سارے کے سارے مسلمان. اگر مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہی پڑے گا، دوسرا راستہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی رسی وحی ہے اور وحی قرآن اور سنت ہے. اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے صحیح سمجھنا لازمی ہے اور صحیح سمجھنے کے لیے منہج السلف لازمی ہے. توحید کی تین قسمیں کہاں سے پتہ چلا؟ منہج السلف سے پتہ چلا. سلف نے ہی قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ توحید کی تین قسمیں. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسی منہج سے ہمیں پتہ چلا ہے. عقیدہ کے اصول کیا ہوتے ہیں؟ قرآن سنت تو موجود ہیں لیکن الگ سے اپنی کتابوں میں اس کو بیان کرنا, اس کو محفوظ کرنا ہمیں اسی منہج سے پتہ چلا, منہج السلف سے پتہ چلا. اعتصام بحبل اللہ, اس کے بغیر توحید عبادت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کا منہج ہی ٹیڑا ہے تو عقیدے میں درست کی مکمل طور پہ ممکن نہیں ہے. توحید عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے اعتصام لازمی ہے اور اعتصام کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے. آگے بیان کروں گا انشاءاللہ میں, عملی مثالیں ہیں. جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. دیکھو, شخص یہ نہ کہے کہ صرف یہ زبانی کلامی باتیں ہیں, نظریاتی باتیں ہیں. نہیں, واللہ نہیں. دین اسلام عمل کا دین ہے, نظریاتی دین نہیں ہے. یہودیت, نصرانیت یا بدھزم یا ہندوزم نہیں ہے, لوگوں کے اپنے خود بنائے ہوئے خود ساختہ دین نہیں ہے. یہ سب نظریاتی دین ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہی ہے. یہودیت نصرانیت بعد میں آئی ہے, یہ لوگوں کے نام بھی لوگوں کی ایجاد کرتا ہے اور دین میں تبدیلی بھی لوگوں کی اپنی ایجاد کرتا ہے. اور تیسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو مسند احمد کی روایت میں آیا ہے, وَأَن تُنَاصِحُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ, اور جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کا ولی امر بنا دیا ہے اس کو نصیحت کرو. ولی امر حکمران وقت, وہ نصیحت کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. خروج و بغاوت کرنے سے ناراض ہوتا ہے. نصیحت کیسے کرنی ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کے پاس کسی سلطان کے لیے کوئی نصیحت ہے تو وہ مکمل رازداری میں اسے نصیحت کرے. حدیث کے لازم فلیأخذ بیدہ, اس کا ہاتھ پکڑ کے الگ ہو جائے. یعنی ہاتھ پکڑنا شرط نہیں ہے بلکہ یہ پیغام ہے اس حدیث میں کہ مکمل رازداری میں ہو. اگر ممکن ہے تو اچھا ہے, لیکن آج کل ممکن نہیں ہے. مکمل رازداری میں نصیحت کی جاتی ہے. اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا, اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے تم نے اپنا حق ادا کر لیا ہے, تمہارے ذمہ داری ہے. اب تجھ سے سوال ہی کیا جائے گا کہ تم نے نصیحت کیوں نہیں کی تھی, اب تمہارا رب تجھ سے راضی ہے. ارے, نصیحت اس نے مانی نہیں ہے, اس کا ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رب کی رضا کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ اس کے ماننے سے جڑی ہوئی ہے یا صحیح نصیحت سے جڑی ہوئی ہے؟ صحیح نصیحت سے. وہ اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے نافرمانی کر کے, وہ جانے اس کا رب جانے. ہم اپنے رب کیوں ناراض کریں اس کی وجہ سے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے, کہاں کی حکمت ہے یہ؟ ارے, وہ سنتے نہیں ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, مال کھا گئے ہیں. جس نے انہیں عزت دی ہے وہی انہیں ذلت دے گا. اب کیا سمجھتے اللہ کی جائز کے بغیر وہ ہمارے سروں پہ بیٹھے؟ نہیں، اللہ نے چاہا ہے اور یہ ہوا ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ ہمارے اعمالوں کا بدلہ ہے، جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حکمران. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں ہم کتنی بڑے جھوٹے ہیں، ہم کتنے بڑے کرپٹ ہیں، ہم کتنے بڑے دھوکے باز ہیں. یار بڑے تو نہیں چھوٹے، چلو چھوٹے سے، چھوٹے دھوکے باز چلے گئے، چھوٹے جھوٹ بولنے والے چلے گئے، چھوٹی کرپشن کرنے والے چلے گئے. بات میں سے چھوٹی سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتے بڑھتے بہت بڑی ہو جاتی ہے. میرے بھائی کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، دھوکہ دھوکہ ہی ہوتا ہے، کرپشن کرپشن ہوتی ہے، نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے ہمیں اپنی نافرمانی چھوٹی نظر آتی ہیں اور دوسروں کی بہت بڑی نظر آتی ہے، فرق صرف اتنا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. الغرض تیسرے نمبر پہ نصیحت کرنی ہے حکمران وقت کو، کیسے کرنی ہے؟ کسی کے پاس اللہ کوئی عذر نہیں ہے کہ حدیث میں تو نہیں آیا، قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد غلطی ہو گئی ہے. لا اجتہاد مع النص، یعنی فی وجود النص، یہ قاعدہ ہے. جب نص موجود ہے پھر اجتہاد نہیں کیا جاتا، اجتہاد تب کیا جاتا ہے جب نص موجود نہ ہو، تب یہ کہا جاتا ہے کہ عالم سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے. میرے بھائی واللہ یہ اجتہادی غلطیاں نہیں ہیں، واضح نصوص موجود ہیں. منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبے میں حکمران کو گالی دینا، برا بلا کہنا، اپنے رب کو اس پاک جگہ پر ناراض کرنا ہے. اور بعض اس مولوی صاحب کے چاہنے والے کہتے ہیں اگر غلطی تو پھر اجتہادی غلطی. سبحان اللہ، واضح حدیث کے الفاظ خود نہیں سمجھنا چاہتے، اس میں حدیث کا قصور نہیں ہے اور نہ ہی اس واضح منہج کا قصور ہے. قصور ان کے اپنے عقلوں کا ہے، قصور ان کے دل کا ہے جس کے اندر یہ گندگی موجود ہے. اور یہ فعل جو یہ مذہب و منہج السلف کے مخالف فعل ہے کہ حکمران کو سرعام جو ہے نصیحت کرنا ہے. کہتے ہیں یہ بھی نصیحت کا ایک طریقہ ہے، حکمران کو گالی دینا، برا بلا کہنا مسجد کے اندر جمعے کے خطبے میں، یہ کون سی نصیحت ہوئی؟ آپ یہ نصیحت قبول کریں گے اپنے بیٹے سے؟ بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بیٹا نہیں، سوری، اپنے بھائی سے. اچھا بیٹا اپنے باپ سے جو اس سے بڑا ہے اور حق رکھتا ہے فرما برداری کا، دوستوں کے سامنے، تین چار دوستوں کے سامنے، اگر باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے قبول کرے گا؟ اللہ کے لیے مجھے بتائے، کرے گا؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ حکمران جسے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے وہ آپ کی اس نصیحت کو سرعام لوگوں کے سامنے گالیوں، 10-20 گالیوں کے ساتھ نصیحت کرتے اور کہتے وہ مانتا نہیں. سبحان اللہ. الغرض رب کی رضا ان تین چیزوں میں ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شرک مت ٹھہراؤ. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں مت پھٹو. تیسرے نمبر پہ حکمران وقت ولی امر کو نصیحت کرو. اور وہ تین چیزیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اچھا پھر یہ بیان کر دیتا ہوں. قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال. قیل وقال بس باتیں بناتے رہنا، بعض بڑے باتوں نہیں ہوتے، بس باتیں کرتے رہتے، خیر ہے شر ہے اچھی ہے بری ہے، بس باتیں کرنی ہے، کوئی فرق نہیں، کسی غیبت ہو رہی ہے، چغل خوری ہو رہی ہے یا کوئی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں فلاں مجلس کو زندہ کرتا رہتا ہے، جب آتے مجلس زندہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اچھا مجلس زندہ کیسے ہو جاتی ہے؟ قیلہ و قال سے، یا اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. اگر مجلس زندہ کرنا ہے، کسی مجلس کو اگر زندہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے، صحیح نصیحت سے ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیت سے ہوتی ہے، صحیح حدیث سے ہوتی ہے، اچھی خیر کی باتوں سے ہوتی ہے، میرے پاس حسن اخلاق سے ہوتی ہے یا خاموشی سے ہوتی ہے. اگر تمہارے پاس کچھ اچھا بولنے کا نہیں ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو قیل وقال سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا اور بغیر وجہ کے سوال کرنا، بس سوال کرتے رہنا ہے. اگر حق کو جاننے کے لیے سوال کرنا ہے تو کثرت سوال نہیں ہوتا، وہ اس کی اجازت ہے، بلکہ مطلب شرعی ہے کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرو، اور علم کے لیے سوال کرنا پڑے گا اگر آپ کو نہیں آتا. بعض لوگوں کو آتا بھی ہے کرنا، پھر بھی سوال کرتے ہیں، عادت بن چکی ہے. ہاں، تحقیق کے لیے ایک جزوی چیز ہے، آپ نے پوچھنی ہے، ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا ہے، ایک شبہ غلط فہمی ہے، وہ آپ پوچھیں. لیکن کثرت سے سوال کرنا بغیر کسی وجہ کے، بعض مسائل ابھی آئے نہیں ہیں ان کے بارے میں سوال کرنا، ارے آنے تو، اگر ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں، اچھا ویسا ہوگا تو کیا کریں. حج عمرے کا سیزن ابھی شروع ہو گیا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے سب کے لیے. ابھی حج شروع نہیں ہوا، اگر کنگھی کر لی اور بال گرے تو کیا کرنا پڑے گا، اگر فلاں کرنا پڑے گا تو کیا کرے گا، یہ چیزیں جو ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے. آپ نے اس وقت سوال کرنا ہے تو یہ کرنا، میں حج کیسے کروں، حج کی قسمیں کتنی ہیں، محظورات الحرام کیا ہے، طواف کیسے کیا جاتا ہے، سعی کیسے کی جاتی ہے، یہ علم ہے. اگر آپ کو نہیں آتا تو سیکھیں. یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر مچھر کو مار دے تو اس کا پھر کیا، ہمیں کیا کرنا پڑے گا، پہلے مچھر مارو پھر پوچھو نا. ابھی مچھر کو مارنا بھی ہے، اب مچھر کو ہونا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو مارنا، پھر پوچھنا بھی، دم پڑا ہے کہ نہیں پڑا. سبحان اللہ، کثرت یعنی مچھر کے بارے میں پوچھتے ہیں، صحیح طریقہ حج کرنے کا نہیں پوچھتے. یہ کثرت سوال ہے کہ نہیں، بے جا سوال ہے. حج کرنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے، مسنون طریقہ کیا ہے، اور سوال کرتے کہ مچھر کو مارنے کا کیا حکم، یا بال اگر کنگھی کرو اس کا کیا حکم ہے. پہلے یہ سیکھنے جو اصل بنیاد ہے، پھر باقی باتیں اگر ہو جائے تب اس کے بارے میں پوچھیں. اور تیسرا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ضائعت المال، مال کو ضائع کرنا، اسراف، تبذیر. تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا، شیطانوں کے بھائی ہیں. عجب بات ہے، بعض لوگ ہیں انسان لیکن بھائی شیطانوں کے ہیں. کیا ایسا عمل کیا شیطان کے بھائی بن گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ ضائعت المال. پڑوسی ضرورت مند ہے، شاید وہ قریبی رشتہ دار بھی ہے، دو وقت کھانا مشکل ہے اس کے لیے، اور اس کے گھر کے سامنے گندگی کے ڈبے میں آپ کو بھرا ہوا کھانا نظر آئے گا. سبحان اللہ، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ ضائعت المال ہے کہ نہیں؟ دو میاں بیوی، دو بچے، اور کھانا لے کے آتے ہیں 10 بندوں کا، کھا کھا کے تھک جاتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں باقی. کیونکہ اللہ نے دیا ہے، دے کر آزمایا ہے، شکر کرنا تھا، ناشکری کی ہے. واللہ ایسے بہت بڑے خطرے میں ہیں. وہ ساتھ والا پڑوسی دیکھتا رہتا ہے، باہر نکلتے ہیں دروازوں سے، باہر نکلتا ہے دیکھتا ہے اس کی گندگی کے ڈبے میں چاول ہے، بریانی ہے، اور روٹی رکھی ہوئی، سب کچھ ہے، لیکن گندگی کے ڈبے میں پڑا ہے، اور وہ رات کو بھوکا سوتا رہا ہے. اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھے. یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ پڑوسی کا خاص خیال رکھنا ہے. اکرام کیسے کہتے ہیں؟ یعنی اہتمام کی انتہا، صرف سوال نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، اس کا حال پوچھنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اگر اس کو کسی چیز کی کمی ہے تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اس کا اکرام، اس کا احترام کرنا ہے. ہم کرتے ہیں اس طرف والے پڑوسی کا احترام کیونکہ وہ ہمارے جیسا ہے، اس کے پاس بھی مال ہے، وہ بھی ہمارے طرح ضائع کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کرے ہم فرمائے. اس غریب کا، اس غریب سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ بلکہ ہم تو یہ چاہتے کہ کسی طرح جہاں سے چلا جائے اور ہمارے جیسے تیسرا بھی آ جائے. ان للہ وانا الیہ راجعون. دوسری، اب تین چیزیں ہو گئی ہیں. اچھا، اس میں یہ دیکھیں، اب تین نہیں کتنی ہو گئی؟ چھ ہو گئی، میں کہتا ہوں 12 ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ 12 چیزوں سے راضی ہو اسے ایک حدیث میں. وہ کیسے؟ ضد کو دیکھ لیا. ضد کیا ہے؟ توحید سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، شرک سے ناراض ہوتا ہے. تو شرک سے توبہ کرنا، برات کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اجتماعیت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تفرقے سے ناراض ہوتا ہے، تفرقے کو چھوڑنا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، قرآن کو نصیحت کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، غلط نصیحت سے توبہ کرنا سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب باقی جو تین ہیں، قیل وقال، فلیقل خیر الیسمت، جو شخص خاموش رہتا ہے اور بغیر وجہ کے بات نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے، جو کثرت سے بغیر وجہ کے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے، جو مال ضائع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے چھوٹی بات بھی میں نے تناسب کہتے ہیں، مسواک بھی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن نسبت کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ توحید سب سے بڑی بات ہے اور ایک چھوٹی سی سنت ہے جو ہمارے جیب میں آسانی سے سما سکتی ہے، مسواک سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یعنی ایک دن میں ہم کئی مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے، صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ جب کوئی چیز کھائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، وہ جب کوئی چیز پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اچھا، الاکل ایک لقمہ ہے اور شربا ایک گھونٹ ہے. اگر آپ لقمہ کھاتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا پورا کھانا کھانے کے بعد بھی اگر کرتے ہیں، ہر لقمہ کے بعد کرے تو ہر لقمہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ہر پانی پینے کے بعد یا مشروب پینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے. دن میں کتنی مرتبہ کھاتے پیتے ہیں؟ کبھی گنا نہیں. اچھا، لقمے کتنی کھاتے ہیں؟ کبھی اندازہ نہیں لگایا. اپنے رب کا احسان جان کر اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے سے، واللہ یہ جو ہمارا کھانا اور پینا ہے جس کا تعلق یعنی ہمارے اپنے جسم سے ہی ہے، اپنے صحت سے ہی ہے، ہم اسے اپنے رب کی رضا کا آسانی سے ذریعہ بنا سکتے ہیں. اس سے آسان بات اور بھی ہے، کھاتے تو ہم اس کے لیے کھانا رکھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، پھر خاص تیاری کرنی پڑے گی. اس سے آسان بھی طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. بشك ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کوئی ایک لفظ کہتا ہے ایسا جو جس طرح اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس ایک لفظ کلمے کی وجہ سے اسے بلندی درجات عطا فرماتا ہے. ایک لفظ آپ نے خیر کا کہا، اللہ تعالیٰ کو اچھی لگی آپ کی یہ بات، بلندی درجات ہے.
وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوى بها في جهنم.
اور ویسا بندہ بھی ہے اللہ کے بندوں میں سے جو ایک لفظ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اس ایک لفظ کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے. ہم کھاتے تو کبھی کبھی ہیں، لیکن باتیں تو کرتے رہتے ہیں نا. ہم جب بات کریں تو پہلے تول کے کریں. یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اگر راضی ہوتا ہے تو ضرور کہے اپنے رب کی رضا حاصل کرے، اور اگر ناراض ہوتا ہے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے ہیں، توحید کے تعلق سے نصیحت کرتے ہیں، اتباع سنت کی نصیحت کرتے ہیں، صحیح منہج کو اپنانے کی نصیحت کرتے ہیں. دین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، آپ اللہ کے لیے نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آخر میں تقدیر کے معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح الجامع میں، یہ ترمذی بھی موجود ہے، علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جزا کی عظمت آزمائش کی عظمت کے ساتھ ہوتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، بس اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو انہیں آزماتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى، جو راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، وہ جو ناراض ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. آزمائش، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور ہر آزمائش عذاب نہیں ہوتی، یاد رکھیں. عذاب ہوتی نافرمانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے فرما برداروں کے لیے، بشرط یہ کہ یہ فرما بردار اپنی رب کی رضا سے راضی ہو جائے. تقدیر کے معاملے یاد رکھیں تین چیزیں. ایک لازمی کرنا ہے، فرض ہے. دوسری چیز مستحب ہے، فرض نہیں ہے. تیسری چیز حرام ہے، اس سے بچنا ہے. جو فرض ہے وہ صبر ہے، برے تقدیر پر صبر کرنا ہے، شر پر صبر کرنا ہے، مصیبت پر صبر کرنا ہے، یہ فرض ہے، صبر کرنا فرض ہے. راضی ہونا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، کیونکہ ہر بندے کا کام راضی ہونا نہیں ہے. مصیبت آئی اسے انسان راضی ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کے جو بہت پیارے اور قریب لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر، اللہ ہمیں محض پر فضل و کرم سے شامل کر دے. اور جو حرام ہے تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ ناراض ہونا، السخط، بد کلامی، بد زبانی سے اپنے رب کے ساتھ پیش آنا. کہ میاں کیا ہے، صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، سارے تکلیفیں ہمارے ساروں پر، سارے مصیبتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنی پہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں دیکھتا، ہمیں دیکھا ہوا ہے بس. انَ اللہ اللہ، کتنی بڑی کفری باتیں ہیں. یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم اپنے رب پر ظلم کرنا ہے. کیا ہمیں تقدیر، بری تقدیر سے راضی ہونا چاہیے؟ وقت ختم ہو گیا ہے، اس پر انشاءاللہ میں پورا خطبہ دوں گا. انشاءاللہ تقدیر کا راز، اس کی تفصیل میں جانا تو جائز نہیں ہے کہ تقدیر کی ہم تفصیل کے پیچھے لگے اور راز جاننے کی کوشش کریں، لیکن ایک ہمیں اشارہ دیا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے سورۃ الکہف میں. شر یا نقصان جو ہمیں پہنچتا ہے یا مصیبت آتی ہے، اس کی تین قسمیں. اور تینوں کا ذکر سورۃ الکہف میں موجود ہے. کہاں پہ موجود ہے؟ ہاں، الخضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں. اب بتائیے کہ تقدیر کے تعلق سے ہی ہے، جس کے آپ ذرا غور سے دیکھیں، غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے. یا تو تین طریقے کے ہیں، یا تو نقصان آپ کو نظر آتا ہے اور اس نقصان کے بعد آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہونا تھا جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اور اس نقصان کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ملا ہے. نقصان نہ ہوتا تو فائدہ نہ ہوتا. تو نقصان بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر فائدہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی دنیا میں اللہ نے دکھا دیا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ کشتی. ظالم جابر حکمران بادشاہ ہے، وہ کشتیوں پہ قابض ہونا چاہتا ہے. ایک کشتی میں موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام سوار ہیں. اس کشتی میں ایک عیب ڈال کر اس میں سوراخ کر دیا، کشتی ناکارہ ہو گئی. وہ ظالم لشکر آیا، جتنی کشتی نے سب کو لے گئے سوائے اس ایک عیب والے کشتی کو. ابھی سوراخ والی کشتی سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا. اس سوراخ کی مرمت، اس نقصان کو بھرنا آسان ہے کہ نہیں؟ نہ ہونے سے تو بہتر ہے نا. نقصان تو ہوا ہے، اب کشتی والے کی مصیبت تو تھی بھی، کیا ہو گیا؟ اسے نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے. اسے تو نقصان تھا نا، اسے اپنے آپ سے نقصان کو دیکھا ہے، اس کے لیے شرط ہے، اس کی مرمت کری. اور سب سے زیادہ چلنے والی کشتی یہی تھی، کیونکہ دوسری کشتی کوئی تھی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نقصان بھی دیا ہے، اس سے بڑھ کر پھر فائدہ بھی دیا ہے. واضح ہے، ہمارے زندگی میں کئی ایسے نقصان آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے بڑھ کے فائدہ ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں ایک جگہ سے بے روزگار ہوئے ہیں، بہت پریشان ہیں. اگر اس جگہ سے وہ بے روزگار نہ ہوتے اور ان کو اس جگہ سے نہ نکال تو خود نکلنے والا نہیں تھا. آج اس سے بڑھ کر نوکری ملی ہے، لیکن آزمائش ہے تھوڑی سی. ایک مہینہ، چالیس دن، دو مہینے بے روزگار رہا ہے، یہ اس سے زیادہ یہ اس سے کم. ایک شخص کو جانتا ہوں، بینک میں کام کرتا تھا. اسے میں نے نصیحت کی، میں نے کہا بھائی بینک کا کام جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو اللہ کا شکر اس نے کیشئر تھا، اس نے توبہ کر لی، کام چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ کی آزمائش دیکھیں، پانچ سال تک بے روزگار رہا، پانچ مہینے نہیں پانچ سال تک. اس کی بیوی ٹیوشن پڑھا کے گزارا کرتی تھی. گزارا ہو گیا نا، حلال سے ہوا رہا پانچ سال، حرام نہیں کمایا، صبر کرتا رہا. پانچ سال کے بعد اسے نوکری ملی، اندازہ لگائے 10,000 سیلری ایک ہی وقت میں. اب وہ کہتا ہے یار میں سوچتا ہوں، اب ماشاء اللہ کافی پیسہ بھی ہے، زمینیں بھی خریدے کچھ. کہتا میں اگر میری وہی نوکری ہوتی نا جو میں کر رہا تھا، تو میں شاید 50 سال میں کچھ نہ کما سکتا جو ابھی میں نے کمایا ہے، حلال سے وہ بھی. اور ابھی تک الحمدللہ اس کی نوکری جا رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، پچھلے تقریباً 8-10 سالوں سے. پانچ سال تک اللہ تعالی نے آزمایا ہے، اس کے بعد جب دیا ہے تو بے حساب دیا ہے. نقصان ہوا اسے محسوس کیا کہ نقصان ہوا واقعی، اس کے بعد جو فائدہ ہوا اسی نقصان کی وجہ سے اس سے بڑھ کر فائدہ ہوا. واضح ہے، اس کی کئی مثالیں ہم خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اچھا، اب اس سے راضی ہونا چاہیے کہ نہیں، اس آزمائی سے راضی ہونا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ زیادہ فائدہ ہوا ہے نا، نقصان سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا ہے. یہ کس طرح راضی ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ابھی بھی ناراض ہے؟ راضی ہے، یقینا راضی ہے. دوسری مثال، نقصان ہوتا ہے، بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، لیکن اس کے بدل میں جو فائدہ تھا ہمیں نظر نہیں آتا، دنیا میں نظر نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن یقینا فائدہ لازمی تھا، کیونکہ اللہ تعالی والشر لیس الیک، اللہ تعالیٰ کی طرف شر منسوب نہیں کیا جاتا، محض شر کسی کو ملے ناممکن اپنے رب سے، رب کی طرف سے مومن وہ کبھی شر محض نہیں پہنچ سکتا، ناممکن ہے. اس کی مثال بچے کو قتل کرنا، بچے کو تو قتل کر دیا الخضر علیہ السلام، بچہ کہہ رہا تھا پکڑا اسے قتل کر دیا. یہ بچہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو کافر بنانے والا تھا، کفر تک، اتنی بڑا نافرمان کہ اس کے اپنے والدین کو اس اپنی نافرمانی کی وجہ سے خود بھی کفر کا راستہ اختیار، والدین کو بھی کفر تک لے کے جانا تھا اس نے، اور والدین یعنی تکلیفوں کے بعد لے کر یہاں تک اس نے یہ کرنا تھا. اب ایسے بچے کا زندہ رہنا کیا اچھا ہے؟ بھی ہمارا تو لگتے جگر ہے، اچھا ہے برا جیسے بچے تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو اس کریم کا کرم دیکھا سبحان اللہ، بہت بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا سا نقصان دے دیا ہے، اور اس کے عوض میں اور بھی بچے دیے ہیں، اس کے عوض میں اور بھی اچھے نیک اولاد اللہ تعالیٰ نے دیے. یہ بچہ جب مرا ہے، اس کے بعد جو بچہ تھا بہت نیک اور صالح تھا، اور اپنے والدین کے لیے جنت کا سبب بن گیا. پہلا بچہ کیا تھا؟ جہنم کا سبب تھا نا، ابھی جنت کا سبب بن گیا ہے. فائدہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، والدین کو پتا چلا ہے کہ ہمارا بچہ کیوں قتل کیا گیا ہے؟ نہیں پتا چلا، اس پوری قصے کا پتہ نہیں چلا، یہ تو وحی کے ذریعے خضر علیہ السلام کو معلوم ہوا، اور انہیں یہ خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے پڑھا قرآن مجید میں، ہمیں پتہ چلا ہے. ورنہ اس والدین کو تو پتہ نہیں نا، اور نہ ہی خضر علیہ السلام جا کے ان کے والدین کو بتایا ہے کہ یہ ہونے والا تھا. نہیں، اب مصیبت تو آئی ہے، ہمارے دن کتنی ایسی مصیبتیں آتی ہیں اور اس کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، یقین فائدہ ہوتا ہے، اب وہ کس شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے پتا نہیں، اللہ اعلم، لیکن یقین یہ ہے کہ لازمی فائدہ ہے، چاہے دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. تیسرا، بغیر نقصان کے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے ہی دیتا ہے، اور اس فائدے کے لیے اپنے پیاروں کو مسخر کر دیتا ہے. نظر آنے والا بھی ہے، یعنی نقصان تو نظر آتا ہے لیکن نقصان ہوتا نہیں. یتیم، دو یتیم بچے چھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے والدین کو چھین لیا ہے دنیا میں، یتیم ہے. اس کو یتیم کسے کہتے ہیں؟ بلوغت سے جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. اب دنیا کی نظر میں لوگ کہتے ہیں نہ ہے بیمار ہے، اسے کچھ نہ ہو، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ مر گیا تو بچے کہاں جائیں گے؟ بچے مر جائیں گے، بچوں کا یہ ہوگا، بچوں کا وہ ہوگا. کس نے کہا ہے کہ کسی کے مرنے یا جینے سے کوئی مرتا یا جیتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہ کس نے کہا کہ ہر یتیم جو ہے وہ فقیری ہوتا ہے، ہر یتیم ناکام ہوتا ہے، ہر یتیم کبھی کسی پوسٹ پر پہنچ نہیں سکتا؟ کس نے کہا ہے؟ اور پتہ ہے کہ دنیا کے بہت بڑے عظیم لوگوں میں سے جو سب سے بڑے عظیم گزرے ہیں یتیم تھے، پتہ ہے آپ کو؟ سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم یجدک یتیما فآوى، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دنیا بھی دیکھ لیا، اللہ تعالی نے رزق کو اس یتیمی کے ساتھ نہیں جوڑا، اور نہ ہی باپ کے سہارے سے جوڑا ہے، نہیں، وہ جسے دیتا ہے، جسے دیتا بے حساب دیتا ہے، اس کی مرضی ہے. الغرض. تو تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالی نفع پہنچاتا ہے، تقدیر میں خیر ملتا ہے جس کی ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوتی. دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے ان دو یتیم بھائیوں کا، اور قوم جو وہاں پہ رہتی ہے بڑی کنجوس ہے کہ مہمان نوازی بھی نہیں کرتی، کہنے پر بھی نہیں کرتی. خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اس بستی میں اور خود کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، عجب بات ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور اسی بستی میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے ایک دیوار سیدھی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دو نبی ایک دیوار بنا رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ دیوار کس کے لیے بنی جا رہی ہے؟ ان دو یتیم بچوں کی اس خزانے کی حفاظت کے لیے. جو قوم مہمان نوازی نہیں جائے تو خزانہ چھوڑے گی؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے دو پیارے نبی مسخر کے دیوار بنا دی ہے. وجہ جانتے ہیں؟ کمال ان دو یتیموں کا نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے والد یا دادا پر دادا میں سے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں اس کا چوتھا دادا جو تھا، باپ اس کا باپ کا دادا، نیک اور صالح تھا، اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، اللہ تعالیٰ کا پیارا تھا. اور ولی ہر مومن متقی ولی ہوتا ہے، یہ صوفی اور ولی نہیں، ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اثر دیکھا ہے، اولادوں کے اولادوں کے اولاد پر اثر ہوا ہے. واللہ آپ کا صلاح اور آپ کی جو حسن اخلاق ہے، حسن عبادت ہے، حسن منہج ہے، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو تقویٰ ہے، آپ کا جو صلاح ہے، یہ آپ کی حد تک محدود نہیں ہے. بعض سلف رات کو لمبی دیر تک نماز پڑھتے، تھک جاتے، تو بچے کہتے ابا جان ذرا اپنے ذرا اپنے اوپر رحم کرے، ذرا آرام بھی کر لیں. کہتے بیٹا تمہارے لیے میں کر رہا ہوں، یہ سب تمہارے لیے تو ہے، یعنی عبادت اللہ کے لیے کرنی، اخلاص اللہ کے لیے، لیکن اس کا اثر بچوں تک بھی پہنچنا ہے. مر جانا ہے سب نے، یہ باپ بھی مر جائے گا، بچوں کے پیچھے کیا ہوگا؟ تو والدین کا صلاح اولاد تک بھی، والدین کے صلاح کا اثر اولاد تک بھی پہنچتا ہے. الغرض، اس پر انشاءاللہ تقدیر کے مسئلے پر کبھی ایک مکمل درس درکار ہے، تفصیل میں آگے اور مثال کے ساتھ بیان کروں گا. لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی رضا سے راضی ہونا چاہیے. جو راضی ہوتا ہے فلاح الرضا، تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے. آخر میں سب سے بڑی رضا اللہ تعالیٰ کی باقی ہے، اور اس سے پہلے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کون ہے؟ عمل مثال میں نے کہی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کون ہے؟ صحابہ ہیں، اللہ نے خود گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رب سے راضی ہے. کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے. ہمارا آج موضوع کیا ہے؟ اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو حاصل کر چکے ہیں، گواہی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. دنیا میں کیا لے کے گئے ہیں؟ مشقت اور تکلیفیں لے کے گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان سے راضی تھا. آج پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جب کہتے ہیں ابوبکر صدیق ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ کی رضا کی گواہی بھی دیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے. سب سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رضا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ کہتے ہم راضی ہیں. کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر اور نہ دوں؟ اے اللہ تعالیٰ اور کیا ہمیں چاہیے؟ سب کچھ اور دیا ہوا ہے ہمیں جنت میں، کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. الرضوان، اللہ تعالیٰ کی رضا جنت. اور سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. وللذين احسنوا الحسنى وزياده. حسنى جنت ہے, زیادہ جنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ جی ہاں, جنت سے بڑھ کر جنت میں جنتی جو ہے اپنے رب کا دیدار کریں گے, اپنی آنکھوں سے دیدار کریں گے, حقیقتاً دیدار کریں گے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں میں ہمیں شامل کر دیں جو جنت میں داخل ہوں اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات و ہر شر سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.